بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اجتماع بہت محترم اور قابل قدر ہے. ایران کے تعلیم یافتہ اور ماہرین یہاں جمع ہیں اور آج ہماری فخریہ تاریخ کے ایک روشن ستارے خواجہ نصیر الدین طوسی کا بھی دن ہے جو ہمارے دلوں میں اس عظیم شخصیت کی یاد کو تازہ کرتا ہے. آپ بہت زیادہ صلاحیت کے حامل اور ذہین افراد کے ایک مجمع کو فرض کریں. بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ماضی میں ایسے ہی افراد کو ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ انسان کسی بھی ملک اور کسی قوم کی مفکر برگزیدہ شخصیات سے جو توقع رکھتا ہے وہ بہت بڑی توقع ہوتی ہے. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انقلاب سے پہلے تک کے ادوار میں یہ توقع پوری نہیں ہوئی ہے اور اس کی بھی وجوہات ہیں. ان کی طرف میں مختصراً اشارہ کروں گا. جب کوئی ملک سماجی، سیاسی یا فنی میدان میں زوال کا شکار ہوتا ہے تو اس ملک کو ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے سرمایہ کام میں نہیں لائے جاتے. یہ عہد انحطاط میں ایک فطری بات ہوتی ہے. ہم نے تقریباً 100 سال پر محیط زوال کا بہت ہی افسوسناک عہد گزارا ہے. اس عہد کا آغاز قاجاری خاندان کے دور حکومت کے وفد سے ہوا اور پہلوی دور حکومت کے اختتام تک جاری رہا. ہم اس عرصے میں انحطاط کا شکار رہے. ہم انحطاط کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ عہد قاجار میں شاید ہم نے مختلف علمی اور صنعتی میدانوں میں کوئی قابل ذکر کارہائے نمایاں انجام نہ دیے ہوں، لیکن میں اس عہد کو انحطاط کا عہد نہیں سمجھتا ہوں. عہد انحطاط کا تعلق قاجاری خاندان کے دور حکومت کے وسط سے لے کر بعد تک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب ملت ایران نے آگے بڑھنا بند کر دیا تھا. یعنی اس زمانے میں ملت ایران سہرزدہ ہو چکی تھی. یہ آگے نکلنے والی قوم نہ رہی. بعض اوقات ایک باصلاحیت قوم مختلف وجوہات کی بنا پر ترقی کے مراحل جلدی طے کرتی ہے اور بعض اوقات اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات ایک ملت سہرزدہ ہو جاتی ہے اور ہماری قوم سہرزدہ ہو گئی تھی. کس چیز سے مسحور ہو گئی تھی؟ دنیا کے چھوٹے بڑے مسائل رکھنے والی زندہ اور نئی چیز سے مسحور ہو گئی تھی، اور وہ چیز تھی مغرب کا صنعتی تمدن اور سائنسی ترقی کا عمل. مغرب کا صنعتی تمدن اور سائنسی ترقی دنیا پر غلبے کو مد نظر رکھ کر میدان میں اترا. وہ اپنے لیے تو فائدہ مند ثابت ہوا، لیکن دنیا کے لیے نقصان دہ، اور ایک طویل عرصے تک اس نے ہماری قوم کو ایشیا، افریقہ اور دنیا کے دیگر علاقوں کی ملتوں جیسی غافل اقوام کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا اور ان کو مسحور کر دیا. عہد قاجار کے وسط سے مغربی ترقی کے آثار ہمارے ملک میں تدریجاً ظاہر ہونا شروع ہوئے. ہمارے روشن خیال افراد وہ تھے کہ جو یورپ گئے تھے یا یورپ والوں کی تحریروں کا مطالعہ کرتے تھے، اور اس طرح وہ ان کی ترقی سے آگاہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں ناتواں اور حقیر پاتے تھے. آئینی تحریک کے اوائل میں روشن خیال افراد نے اس بات کی رٹ لگا رکھی تھی کہ ہمیں صرف مغرب والوں کے پیچھے چلنا چاہیے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. یہ بات کہ جو تقی زادہ اور دوسرے افراد سے منقول ہے اور حقیقت بھی ہے. یہ افراد کہا کرتے تھے کہ ہمیں 100% مغرب والوں کی تقلید کرنی چاہیے تاکہ ترقی کر سکیں. یعنی ان افراد کے نزدیک ایجاد، خود سے کوئی چیز بنانے اور سائنس و صنعتی مسائل کو مقامی زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایک طرف تو آپ اس کا اندازہ لگائیں اور دوسری جانب یہ دیکھیں کہ جس چیز کی ہمیں نصیحت کی جاتی تھی وہ کیا تھی۔ یہ وہ صنعتی انقلاب، سائنسی انقلاب اور علمی ترقی تھی کہ جس کی نظر فقط اپنے ملک کے حدود تک محدود نہیں تھی، بلکہ جو دنیا کو ایک ایسے ذخیرے اور بڑے انبار کے طور پر دیکھتا تھا کہ جس سے استفادہ کیا جانا اور اس کو نگل لینا چاہیے تاکہ اپنا حجم زیادہ ہو اور اپنے اندر وسعت پیدا ہو۔ یہ زمانہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ زمانہ ہے جب سامراج کے آغاز کو 100 سال گزر چکے تھے، یعنی پرتگال، اسپین، برطانیہ، ہالینڈ اور یورپ کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے ہمارے خطے، بحر ہند کے خطے، بر صغیر، انڈونیشیا، افریقہ اور دنیا کے دیگر گوناگون دولت مند اور خام مواد سے مالا مال علاقوں پر تسلط حاصل کر کے ان کی حیرت انگیز اور انوکھی ثروت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ یورپ والوں کی خصلت کا بھی اس کام میں عمل دخل تھا۔ بعض خصلتیں مثبت ہیں اور بعض منفی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو یورپ والوں کی تمام خصلتوں کو منفی قرار دیتے ہیں، نہیں، یہ لوگ اچھے خصائص کے بھی حامل ہیں، خطرے کا مقابلہ کرتے ہیں، شجاع ہیں، کام کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ بحری جہازوں پر سوار ہو کر ملکوں اور ایسے علاقوں تک پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا، یعنی وہاں قدرتی ثروت کے ذخائر موجود تھے۔ انہوں نے ایشیا کو فتح کیا، افریقہ کو فتح کیا اور امریکہ کو بھی فتح کیا۔ جب ایران میں ہمارا ایک سیاسی مفکر کہتا ہے کہ ہمیں 100% مغرب والوں کا چیلا اور پیرو ہونا چاہیے، تو پھر ایسے میں ہماری صورتحال کیا ہوگی؟ جس کا ہم چیلا اور پیرو بننا چاہتے تھے اگر وہ منصف اور عادل انسان ہوتا اور اس کا مقصد جارحیت اور حملے کا نہ ہوتا تو یہ ٹھیک تھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس سے ہمارا واسطہ تھا وہ کون تھا۔ وہ جارح، حملہ آور اور عظیم عالمی وسعت کو اپنی ترقی اور نشو و نما کے ایک انبار کے طور پر دیکھنے والا تھا اور ہم اس کے چیلے بن گئے۔ وہ میدان میں آیا تو اس نے ہمیں اپنا علم اور سنت نہیں دی، اس نے ہماری علمی تربیت نہیں کی جس طرح ایک ہمدرد استاد اپنے شاگرد کو تربیت دیتا ہے۔ ایران کی سائنسی اور صنعتی تعمیر نو کے زمانے میں ہماری حیثیت وہی ہو گئی جو معمار اور انجینئر کے سامنے ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ عمارت کی تعمیر میں حصہ لینے والا مزدور کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، گھر کی تعمیر میں اس کا کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا کردار جسمانی اور غیر فکری ہوتا ہے۔ اس کا کردار مٹی دینے والے، اینٹ پہنچانے والے اور چونا دینے والے یا ان کو اوپر تلے قرار دینے والے کا ہوتا ہے۔ ہمارے انحطاط کا زمانہ اس اعتبار سے ہے۔ اس ماحول میں ذہین اور بااستعداد ایرانی دو کاموں میں سے ایک کام انجام دینے پر مجبور تھا، یا تو اس صورتحال کو قبول کرنے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونے پر مجبور تھا، یا بیرون ملک جا کر دوسروں کی خدمت کرنے پر مجبور تھا۔ آج ہمارے فوجی، انجینئر، طیارے اور پیچیدہ ترین پرزے بنا رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہوتی تھی کہ ہوائی جہاز کے پرزوں کی ایک فہرست ہاتھ میں لیں اور جا کر دیکھیں کہ فلاں پرزہ درست ہے یا نہیں۔ اگر کوئی پرزہ خراب ہوتا تو وہ اس کو نکال لاتے اور غیر ملکی انجینئر کو دیتے تاکہ وہ ہمارے خرچ پر ہوائی جہاز پر سوار ہو کر امریکہ لے جاتا اور وہاں اس کو مرمت یا تبدیل کیا جاتا اور واپس لایا جاتا۔ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارا یہ انجینئر اور یہ روشن خیال انسان ترقی کرنے کی تمام تر صلاحیت کے ہوتے ہوئے اس صورتحال کو برداشت کرتا۔ اکثر افراد ایسے ہی تھے اور اسی صورتحال میں زندگی بسر کرتے تھے، اور اگر وہ مہم جو ہوتا تو بیرون ملک چلا جاتا اور وہاں دوسروں کی خدمت کرتا۔ اس زمانے میں ہمارا ملک اور نظام ہمارے انجینئروں کو ایجاد، تحقیق، سائنسی ترقی، حتیٰ فائدہ اٹھانے تک کے مواقع بھی فراہم نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے قبل
دس ڈیم کو دیکھنے کے بعد ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی، شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہو، جب غیر ملکی کمپنیوں نے دس ڈیم کا ایک حصہ تعمیر کیا تو کچھ عرصے کے لیے اس کے بجلی گھر سے فائدہ اٹھانے کا حق ایک ایرانی کمپنی کو دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بجلی گھر کی گنجائش کو دوگنا کرنا چاہا، ایک امریکی کمپنی نے اس کی گنجائش کو دوگنا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا فائدہ ایرانیوں کو حاصل ہوگا تو اس نے کہا کہ ان کو باہر نکالو، اس نے اجازت نہ دی۔ ایرانی حکومت نے ایرانیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا اور ایک اطالوی کمپنی کو دس ڈیم کے بجلی گھر سے فائدہ حاصل کرنے کا اختیار دے دیا۔
تب امریکی اس بجلی گھر کا دوسرا نصف حصہ مکمل کرنے پر تیار ہوئے۔ بنابراین ایرانیوں کو بالکل اجازت نہیں دی جاتی تھی، حتیٰ کہ فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں بھی یہی وجہ ہے کہ ہم اس زمانے میں انجینئرنگ کے مختلف شعبوں، صنعتی، کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ میں کسی بھی شعبے میں کوئی قابل ذکر چیز پیش نہ کر سکے، حالانکہ ہمارے انجینئر وہی انجینئر ہیں اور آج کی نسل کل کی نسل سے مختلف نہیں ہے۔ یہی جوان جو آج یہ ڈیم، یہ بجلی گھر، یہ موٹر ویز بنانے پر، ریلوے لائنیں بچھانے اور مختلف طرح کی فیکٹریاں لگانے، گاڑیوں اور طیاروں کو ڈیزائن کرنے، فوجی ہتھیار اور پیچیدہ ایٹمی توانائی تیار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ گزشتہ نسل میں بھی تھے، لیکن ان چیزوں کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ ملک کی بہت بڑی خدمت ہے جو انقلاب نے کی ہے۔ میرے نزدیک سائنسی میدان میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انقلاب نے ہم ایرانیوں کو باور کرا دیا کہ ہم بھی باصلاحیت ہیں، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہم بھی توانائی رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم سے کہا جاتا تھا کہ تم جاؤ مٹی کے لوٹے بناؤ، یعنی ٹین کے لوٹے بھی نہیں۔ ہم اس وقت بیلچے کا دستہ بھی درآمد کیا کرتے تھے اور دوسری صنعتی چیزوں کا بھی یہی حال تھا کہ جن کی ضرورت میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ معیار زندگی بلند ہوتا رہا اور روزانہ مختلف ضروریات سامنے آ کھڑی ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہم اغیار سے حاصل کرنے پر مجبور تھے، ہم ان کو درآمد کیا کرتے تھے، منصوبہ ساز اسی پر فخر کیا کرتے تھے۔ 1344 ہجری شمسی یا 1345 ہجری شمسی کا واقعہ ہے کہ ہم مشہد میں ایک دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے اس وقت کی پارلیمنٹ کا ایک رکن بھی اس میٹنگ میں موجود تھا۔ یہ ہماری جوانی کا زمانہ تھا، ہم نے اغیار سے وابستگی اور ان کے تسلط وغیرہ جیسے موضوع پر بات کی۔ ہم اس جانب متوجہ نہیں تھے کہ یہ شخص پارلیمنٹ کا رکن ہے۔ اس زمانے میں پارلیمنٹ کے رکن کو شاہی دربار کی جانب سے مقرر کیا جاتا تھا، انتخابات تو اس زمانے میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ اس رکن پارلیمنٹ نے میری باتوں کا جواب غصے کی حالت میں فرعونیت اور تکبر کے ساتھ دیا۔ من جملہ اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کس چیز پر اعتراض کرتے ہیں؟ آج یورپ والے نوکروں کی طرح ہمارے لیے کام انجام دے رہے ہیں، ہمارے پاس تیل ہے، دولت ہے، ہم پیسے دیتے ہیں اور وہ ہمارے مزدور ہیں اور نوکروں کی طرح ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے ایک رکن پارلیمنٹ کا استدلال ہے۔ میں جو عہد انحداد کی بات کر رہا ہوں تو میری مراد یہی ہے۔ سوچ یہ تھی کہ ہم خود چیزیں کیوں تیار کریں، کیوں بنائیں، کیوں سیکھیں؟ ہم اپنے گھروں میں آقاؤں کی طرح بیٹھیں گے، دوسرے ہماری خدمت کریں گے، ضروری اشیاء ہمیں دیں گے، ہمارے پاس تیل ہے، وہ ہم دیں گے اور شاہانہ زندگی گزاریں گے۔ یہ اس زمانے کے ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کی سوچ تھی۔ ملک کا انتظام چلانے والے محکموں میں اس زمانے میں اسی سوچ کی بالادستی تھی، اس لیے وہ 100 سال ہمارے انحداد کا زمانہ ہے۔ انقلاب نے اس سوچ کو ختم کیا۔